بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے عذاب وغیرہ کا ذکر تھا. تو اب ایک عجیب دعا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرما رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ایک عجیب سبق ہے. یہ دعا ہے قل ربی، قل آپ فرما دیجئے، دعا کیا ہے؟ ربی اما ترینی ما یوعدون، ربی ان ما زائدہ ہے، ان ترینی مجھے دکھلا دیں، ترینی تاکید کے ساتھ، قل ربی اما ترینی ما یوعدون، میرے پروردگار اگر آپ مجھے دکھا دیں وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں ان کے لیے عذاب، اگر کفر کے حالت میں موت آ گئی تو مرنے کے بعد تو عذاب ہے ہی یقیناً، زندگی میں عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات اس سلسلے میں مختلف ہیں. کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں سزا آ جاتی ہے، کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈھیل ملتی رہتی ہے. لیکن دعا یہ ہے کہ میرے پروردگار اگر آپ مجھے دکھا دیں وہ عذاب جو ان کافروں سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب اگر آپ مجھے دکھا دیں اور میں دیکھ لوں، میری زندگی میں ان پر عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، میرے پروردگار مجھے اس وقت ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا. یہ ایک عجیب دعا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احتمال بھی نہیں ہے کہ ان پر کبھی عذاب آ جائے، والعیاذ باللہ، کبھی کوئی سزا آ جائے. لیکن تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اگر ان کفار پر عذاب آتا ہے جس کا اللہ آپ ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جب ان پر آئے تو مجھ پر بھی آ جائے. ظاہر ہے کہ احتمال بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو بہرحال سبق ہے. اللہ تعالی ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ نہ سوچو کہ ہم اگر اپنے نیک اعمال کرتے رہے اور مجرموں کو ان کے جرم کی وجہ سے کبھی سزا مل گئی تو ہم محفوظ رہیں گے. جب عذاب آتا ہے، کبھی کوئی سزا آتی ہے، تو اس کی لپیٹ میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی حالت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان کی حالت کب بدل جائے، کبھی اچھی حالت میں تھا اور اس کے بعد حالت بدل گئی اور بری حالت میں چلا گیا. تو انسان کی حالت پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. انسان کا دل، قلب کے معنی تقلب، انسان کا دل جو ہے، قلب جو ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. قلب کو قلب کہتے ہیں کہ بار بار اس کی حالت پلٹتی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن، یہ قلب کی مثال ایسی ہے جیسے پر ہوتا ہے جنگل میں، جنگل میں کھلا میدان ہے جہاں کوئی گھاس وغیرہ نہ ہو، وہاں پر کسی پرندے کا پر ہو، ہوائیں اس کو ادھر گراتی ہیں، ادھر گراتی ہیں، پلٹتی ہیں، قلب ایسے ہی پلٹتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے آتا تھا لا و مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے تیری قسم۔ تو دل انسان کا ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے، بس کل کر لیتا ہوں، کل پہ گیا تو کل تو حالت بدل گئی، اس کے بعد پھر وہ جذبہ نہیں رہا۔ جس وقت دل میں تقاضا پیدا ہو نیک عمل کرنے کا تو اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب حالت بدل جائے۔ جب جذبہ پیدا ہوا ہے تو اس کی قدر کر کے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، میرے رب اگر آپ مجھے دکھا دیں وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی، اے میرے رب فلا تجعلنی، مجھے نہ بنانا ظالم قوم میں، یعنی ان میں شامل نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، بلا شبہ ہم قادر ہیں اس بات پر، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، ہم قادر ہیں، وَإِنَّا ہم قادر ہیں، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اس بات پر کہ نُرِيَنَّكَ، نُرِيَكَ کہ آپ کو دکھا دیں، ما نعیدہم الذی نعیدہم، ما الذی کے معنی میں آتا ہے، اور ہم قادر ہیں اس بات پر کہ آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آئے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمومی عذاب نہیں آنے والا تھا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عام عذاب جس سے تمام کفار ہلاک ہو جائیں نہیں آنے والا تھا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک اللہ سے استغفار کا سلسلہ بندوں کا جاری رہے گا عذاب نہیں آئے گا، لیکن خاص خاص لوگوں پر کوئی سزا آ جائے وہ تو ہوتا رہا، کوئی سزا آ گئی اس کی جو بھی شکل ہو، غزوہ بدر کے موقع پر ایک سزا آئی تھی کفار پر، وہ اس کی ایک شکل تھی سزا کی، قحط آئے ایک مرتبہ وہ ایک سزا کی شکل تھی، الگ الگ شکلیں سزا کی آتی رہیں۔ بہرحال تو عمومی عذاب تو اس امت پر ویسے بھی نہیں آنے والا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عمومی عذاب تو رفع فرما لیا، لیکن کچھ نہ کچھ سزائیں جو کفار پر آتی رہتی ہیں کبھی کبھی آتی ہیں، ضروری نہیں سب پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آ جائیں اور آپ بھی اس کو دیکھ لیں۔ تو بس یہی تھا کہ آپ کی موجودگی میں اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے، آپ کے بارے میں تو کوئی احتمال بھی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو، اور کبھی آپ پر کوئی والعیاذ باللہ کہ اگر قوم پر کسی قسم کا عذاب آتا ہے تو آپ پر آ سکیں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہمیں تعلیم دے دی کہ دیکھو اپنے بارے میں کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ نہیں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں ہم پر کوئی سزا نہیں آ سکتی، کوئی پکڑ نہیں آ سکتی۔ حالت کب بدل جائے کچھ پتہ نہیں، ہمیں اپنے جرموں کا خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے جرم کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی کیا بات ہے، نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کیا بات ہے، ہم تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں توفیق نہیں ہوتی کیا بات ہے۔ وہ بات وہی ہے، یا تو کوئی غلط کام ہم سے ہو جاتا ہے، ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دعوت ہی نہیں دی جاتی کہ آپ کی بھی دعوت ہے آپ بھی آ جائیں۔ کسی کے یہاں دعوت تو ان کو دی جاتی ہے جن سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے تو ان کو بلائے گا جن سے کوئی تعلق ہوگا، تو ہو سکتا ہے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہو، ہو سکتا ہے ہمارے غذاؤں میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہو جس کی وجہ سے مشتبہ غذا اور غذا میں اگر کوئی برائی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اعمال صالحہ پر اثر پڑتا ہے، تو پہلے آ چکا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا سکھایا کہ کبھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ دوسروں پر عذاب آ سکتا ہے ہم پر نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کو سکھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ دعا کیجئے کہ اگر قوم پر مجرموں پر عذاب آتا ہے تو مجھ پر عذاب نہ آئے، مجھے محفوظ کر لینا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کبھی کوئی کتنی اچھی حالت میں ہوتا ہے اور بالکل گر کر نیچے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا حال ہوتا ہے کہ کوئی انتہائی بری حالت میں ہے اور کہاں سے کہاں نکل آیا، ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی اسلام قبول کیا، صحابیت میں کی شرف میں حاصل داخل ہوئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، جنگ میں شامل ہوئے، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، کوئی عمل نہیں کیا، وما صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک نماز نہیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ساحرین تھے مقابلے میں، کون سی عبادت کی انہوں نے؟ یہی تھا اسی وقت مجمع میں جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کا جب معجزہ دیکھا، متاثر ہوئے، اتنا پختہ ایمان حاصل ہوا، وہیں پر ایمان حاصل ہو گیا۔ فرعون نے سزا دلوائی تھی، سب کو سزا دے دی گئی، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، نہ زیادہ وقت ملا عبادت کرنے کا، نہ کسی عمل کا، جنت میں پہنچ گئے۔ تو کس کی کیا حالت ہو، ہمیشہ سحر و ساری میں جو رہا، آخر میں جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کی شان ہے، کس کے ساتھ کیا ہو جائے، اپنی حالت پہ انسان کو کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ ہے، دنیا قائم ہے، تو جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، جو مجرمین ہیں ان کے گناہوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، اور شریر لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے رہیں گے، وہ سلسلہ تو چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا بس اب امن ہو جائے، امن ایسا کہ کبھی بھی کوئی شریر کسی نیک شخص کی کو تکلیف نہ دے، برا نہ کہے، گالی نہ دے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ جب یہ بات ہے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع السیئہ باللتی ہی احسن، یعنی بالخصلۃ التی ہی احسن۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی برائی ہمارے ساتھ کرتا ہے، وہ سیئہ، ادفع السیئہ، کسی کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف کو، کسی کی طرف سے کی جانے والی برائی کو دور کیجئے، ادفع، دور کیجئے، باللتی ہی احسن، اس طریق سے جو سب سے بہتر ہو۔ کسی نے ہمارے ساتھ غصے کا معاملہ کیا، ہم حلم کا اور نرمی کا معاملہ کریں، کوئی سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، سخت کلامی کر رہا ہے، ہم نرمی کے انداز میں اس سے بات کریں، ہم کوشش کریں کہ اس کو قابل رحم سمجھیں، کہ اس کو جو غصہ آ رہا ہے یہ قابل رحم ہے۔ اگر کوئی شخص کیچڑ میں گرا ہوا ہوتا ہے، گندگی میں گرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو نفرت کرنے کے بجائے قابل رحم سمجھا جائے کہ بیچارہ کس گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص اگر زبان پہ گالیاں ہیں، بیچارہ اتنی گندگی اس کے زبان سے جب نکل رہی ہے تو اس کے دل میں کیا اثر ہوتا ہوگا، یہ بھی قابل رحم ہے۔ ادفع باللتی، تو جو ہم پر زیادتی کرنا چاہے یہ نہ سوچیں کہ کون کر رہا ہے، یہ سوچیں کہ یہ بیچارہ کس گندگی میں مبتلا ہے، اور ہمیں اگر ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہا ہے، بیچارہ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ انبیاء کی یہ شان ہوتی تھی، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم دیکھیں، ہر موقع پر یہ شان نظر آتی ہے۔ احد کے موقع پر جب اتنی تکلیف پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رخسار مبارک زخمی ہو گئے تھے، خون رک نہیں رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی جلائی، راکھ کو اس میں بھر دیا تھا کہ خون بند ہو جائے، اس سے خون رکا، پہلے پانی استعمال کیا، پانی سے خون نہیں رک رہا تھا، نشان پڑ گیا رخسار مبارک پر، دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، نیچے والے ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی ہو گئے تھے، خون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی، کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہم ارحم قومی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان پر رحم فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ مکہ والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ تکلیفیں پہنچائے، ایزائیں پہنچائے، اخیر میں تو اس پر آ گئے تھے، متفق طور پر سب نے طے کر لیا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور پہلے جو تکلیفیں پہنچاتے رہے وہ تو تھا ہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بھی وہیں تھا اور بھی سرداران قریش تھے، اور ابو جہل نے کہا کہ دیکھو کل فلانی جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس میں اوجھڑی وغیرہ، بچہ دانی، یہ سب چیزیں ہیں، تو ایسا کرو کوئی ہے ایسا جو وہاں سے اس کو اٹھا کر لا کر ان کے سر پر رکھ دے، یہ سجدے میں ہیں۔ کوئی ایک شخص گیا، عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ گیا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا نہ سکے، ہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر اس کو ہٹایا، قوم کو برا بلا کہنے لگیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے سے 2 سال پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، عمرہ سے روکنا ان کا دستور ہی نہیں تھا، عمرہ کے لیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ، یہ تھا کہ اچھا بس عمرہ کر کے چلے جائیں گے، نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرنا ہمیں، صرف عمرہ کرنا ہے، نہیں عمرہ کے لیے اس سال نہیں جا سکتے، آئندہ سال جانا ہوگا۔ صلح نامہ باقاعدہ بنایا گیا، اس میں کتنی شرائط طے کی گئیں، بڑا عجیب سخت قسم کا صلح نامہ تھا، وہ صلح نامہ دیکھ کر ہی انسان ہل جاتا ہے، اور واقعی وہ صحابہ کا سخت ترین امتحان تھا، لیکن اس امتحان سے گزرے، صبر کے مراحل سے گزرے۔ 2 سال کے بعد، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، دو سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے عمومی، چلو ٹھیک ہے اب تک جنہوں نے جو تکلیفیں پہنچائیں سب کو قتل کر دو، ختم کر دو، تاکہ یہ شریر لوگ ختم ہو جائیں، نہیں، کوئی بات نہیں، سب کو معاف کر دو، انتم الطلقاء، آزاد ہو، اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی بن گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب صلی اللہ علیہ وسلم موقع دے رہے ہیں تم صحابی بن جاؤ، صحابیت کا مقام حاصل کیا جس تک کوئی اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، اور یہ ہمیں اس لیے، میں اس کی تاکید اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ اجنبیوں کے ساتھ معاملے کی بات ہو رہی ہے، تو قریب کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، گھر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور، اس کی تکلیفوں سے محفوظ و مأمون نہ ہو، پڑوسی۔ اور اگر گھر کے افراد ہیں، گھر میں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اعزہ اقربا ہیں جن کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ہم سے، تو کیا ہم مؤمن ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال، اپنے اخلاق، ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ہمارا چاہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے انداز، ہمارا دوسروں سے بات کرنے کا طریقہ، جس طریقے سے ہم کسی سے پیش آتے ہیں، جس طریقے سے ہم کسی کے سامنے سے بغیر اس طرف رخ کیے گزر جاتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو، یعنی ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے دیکھ لے کہ میرے کسی طور و طریق سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اجنبیوں کی بات فرما رہے ہیں کہ ادفع باللتی، اور وہ بھی اجنبی جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ان کی تکلیفوں کو، ان کی برائیوں کا جواب دیجئے اس طریق سے جو سب سے بہتر ہو، جس میں بالکل جھگڑے کا کوئی نام و نشان نہ ہو، سامنے والے کو خوش کر دیں۔ اسی کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس طریقے سے برائی کو دور کیجئے جو سب سے بہتر ہو، نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرما دیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے آپ کے درمیان عداوت و دشمنی ہے، وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ بالکل آپ پر جان قربان کرنے والا دوست ہے، آپ کا ہمیشہ حمایت کرنے والا، ساتھ دینے والا دوست ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم ادب ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی تعلیم دی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، زندگی میں آپ کی سیرت نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی کی تکلیف اور برائی کو دور کیجئے اس طریق سے جو سب سے بہتر ہے. نحن اعلم بما یصفون، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے بارے میں جو کچھ وہ برے برے اوصاف، آپ کو شاعر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، ساحر جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، کذاب کہتے ہیں کبھی، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، ہمارے حوالے کر دیجئے. نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو صفات وہ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو کچھ صفات بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، وہ ہمارا ان کا معاملہ ہے. آپ تو اچھے اخلاق سے پیش آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حسن اخلاق اور عمدہ اخلاق کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے کروائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنے کی شہادت تو خود قرآن نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بہرحال یہ ظاہر ہے مستقل عنوان ہے اخلاق کا، کہ خلق، انسان کے اخلاق کیسے ہوں. عبادات اپنی جگہ، اخلاق ایک بڑا درجہ رکھتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. آگے ظاہر ہے کہ انسان، اب یہ ہم نے سب پڑھ لیا، حسن اخلاق کی بات پڑھ لی، کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں ذرا جذبہ ابھرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، اب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی گالی دے، ہم یہ سوچیں گے نہیں نہیں یہ تو پیغمبر کو جب گالی دی گئی تو ہم کیا ہیں، چلو یہ سنت ادا ہو گئی. یہ تصور آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا تھا، ہمیں کسی نے مجنون کہہ دیا، او آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے جو لفظ غیروں نے استعمال کیا تھا مجھ پر وہ لفظ استعمال کیا گیا، تو غیر اختیاری سنت ادا ہو گئی. یہ جذبہ دل میں آئے، ہم ابھی تو یہ جذبہ دل میں پیدا کر لیتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی وقت کسی کے کوئی بات کہنے سے، کسی کے کوئی تکلیف پہنچانے سے غصہ آ جائے تو اس کا علاج میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. ہم نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ اب سے کسی پر ہم غصہ نہیں کریں گے، کسی پر غصہ آئے گا تو ہم برداشت کریں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ جب پیغمبر کو تکلیف دی گئی تھی تو ہماری کیا حیثیت ہے، اور سامنے والا اگر ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو ہمیں ثواب ہی مل رہا ہے، وہ شخص قابل رحم ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا. سب کچھ سوچ لیا، ہم نے طے کر لیا، لیکن پھر جب وقت آیا تو غصہ آ رہا ہے. اور ہمارا معاشرہ ایک تو ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پھنسے رہتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہمیں کہتا ہے نہیں نہیں جواب دینا پڑے گا، جواب نہیں دیں گے تو دیکھو وہ ارجری ہو جائے گا، آئندہ وہ ڈبل سنائے گا تمہیں. سب کچھ کہیں گے، کہنے والے سب کہیں گے، ہمارا دل بھی اندر سے ابھرتا رہے گا کہ کوئی جواب دینا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لو. جب شیطان یہ حملہ کر رہا ہے کہ نہیں جواب دو جواب دو، اس وقت یہ دعا پڑھ لو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جواب دینے کا دل چاہ رہا ہے، قرآن کے آیت اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو جواب دیجیے، ہمیں دل چاہ رہا ہے نہیں غصے میں جواب دیں. کہتے ہیں نا جواب ایسا ہو کہ وہ ایک سنائے تو ہم دس سنائیں تاکہ آئندہ منہ بند ہو جائے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. ایک حقیقت ہے، ہم لوگ اسلام سے کتنا دور ہیں کہ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں کمال سمجھا جاتا ہے، دیندار طبقے میں کمال سمجھا جاتا ہے کہ اتنا کمال کیا کہ اس کو ایسی سنائے کہ آئندہ وہ سنائے گا ہی نہیں. بہت کمال ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے پتہ چلے گا. بہرحال جب دل چاہے انتقام لینے کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی. آپ کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے. ہمز وسوسے کو بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے ترجمے ہوتے ہیں، یہاں پر اسی معنی میں ہے. تو شیاطین کے وسوسوں سے، اب شیطان چونکہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اذان کے وقت بھاگتا ہے، اقامت کے وقت بھاگتا ہے، باقی آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے وقت بھی آ جاتا ہے. اب وہ خیالات ڈالے گا، دیکھو یہ کر لو، دیکھو فلانی چیز یاد کر لو. اور کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی تب تو ضرور شیطان آئے گا، تب تو ضرور آئے گا، نہیں اس کو جواب دینا چاہیے. تو دعا یہ دعا اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے. کیا دعا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. یحضرون حاضر ہوں, میرے پاس آئیں, اس سے بھی پناہ مانگتا, قریب ہی نہ آئیں میرے, نہ دور سے وسوسے ڈالیں نہ میرے قریب آئیں, کسی بھی صورت میں شیاطین مجھ سے قریب نہ آئیں. اب کیا ہوگا؟ اب ذرا آسان ہو جائے گا برداشت کرنا, یعنی کہ بس اب صبر ہے. نہیں نہیں, پہلی مرتبہ ابلیس نے جب گناہ کیا تھا تو کوئی شیطان نہیں تھا اس کو دھوکہ دینے والا, نفس کافی ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے, گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے نفس بھی کافی ہے. لیکن یہ دعا پڑھنے سے اتنا ہو جائے گا کہ شیطان کے جو وساوس ہیں, شیطان کی طرف سے جو دھکے دیے جا رہے ہیں, حملہ ہو رہا ہے, وہ سلسلہ رک جائے گا. اب ذرا ہمیں صرف اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے, جو کچھ آسان ہو جائے گا. ہمت تو پھر بھی کرنی ہوگی, بہرحال ہمت تو پھر بھی لازم ہے, ہمت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. تو انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو شیطان آ کر اس میں خلل اندازی, مختلف قسم کے خیالات, ادھر ادھر خیال کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہ کے کام میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور یہ سلسلہ زندگی میں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. کب تک؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے, یہاں تک کہ جب یہ کفار کی اصل بات چلی, کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جائیں تو آپ اس تکلیف کو اچھے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کیجئے, یا اس کا جواب دیجئے, یا جو بھی بہتر طریقہ ہو اس موقع پر حسن اخلاق کا معاملہ کیجئے. غصہ آتا ہے, انتقام کا دل چاہتا ہے, تو یہ دعا پڑھ لیجئے. پھر حتی اذا جاء احدہم الموت, ان کفار کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب ارجعونی, اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے, یہ مجھے جو موت دی جا رہی ہے, اب آخرت کے احوال اب تو مجھے نظر آ گئے, اب تو عذاب کے فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں. انسان کی جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے تو اگر وہ نیک شخص ہے تو ملک الموت بہترین شکل میں آتے ہیں, دوسرے فرشتے بھی, کئی فرشتے آتے ہیں جو دور بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے, جنت کا ریشم کا لباس ہوتا ہے, جو کفن ہوتا ہے اس کو یہ سب لے کر آتے ہیں, اور اگر وہ کوئی بدعمل ہوتا ہے, کافر اور فاجر ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے فرشتے, ملک الموت کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے جو بڑی خطرناک, وہ فرشتے بھی جو کپڑا وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ بھی بڑا سخت قسم کا کپڑا ہوتا ہے جس کو ٹاٹ کہا جاتا ہے, لیکن وہ آخرت کے لحاظ سے, فرشتوں کے لحاظ سے اس کی کیا شکل و صورت ہوگی, واللہ اعلم. بہرحال جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو آخرت کے مراحل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, بعضوں کو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں, بعضوں کو بالکل اخیری وقت آتا ہے تب ایسا ہوتا ہے کہ اب کچھ نظر آ رہے ہیں لوگ ادھر ادھر کون ہیں, وہ کبھی کبھی کسی سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اور بعضوں کو ذرا جلدی شروع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. بہرحال جب آخرت کے احوال نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کچھ نظر آتا ہے کہ کس قسم کے فرشتے آ رہے ہیں. جب ملک الموت اور عذاب کے فرشتے کافر کی موت, کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, تو حتی اذا جاء احدہم الموت, موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے, جب موت ان تک آ جاتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب ارجعونی, تو میرے پروردگار, اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے, اب میں کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں دوبارہ جا کر میں چاہ کے نیک اعمال کر لوں. لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں اعمال, نیک اعمال کر لوں, فیما ترکت, اس میں, یعنی اس دنیا میں جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں. آخرت میں تو نیک اعمال ہو نہیں سکتے, دنیا میں ہی ہو سکتے ہیں, تو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. کلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. وقت یہی ہے جو ہے ہمارے پاس بھی, ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہے ہیں, دیکھو یہی وقت ہے, کر لو جو کرنا ہے, عمل کر لو جو کرنا ہے, پھر اس کے بعد ایک ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی موقع نہیں ہوگا, پھر ختم. ایک سبحان اللہ کی فضیلت ہمیں بیان کر دی گئی، سبحان اللہ ہی تملا المیزان، صرف انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان عمل بھر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان سوچے گا ایک اور مرتبہ میں کہہ دیتا کتنا فائدہ ہو جاتا. بہرحال یہ تو خیر مجرموں کا ذکر ہے کہ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہنے ہی والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے ہی والا ہے اور ہر کافر کہتا ہے، اور آگے ان کے سامنے رکاوٹ ہے، برزخ ہوگی. برزخ کے معنی ہے ایسی رکاوٹ، مضبوط آڑ ہو، رکاوٹ ہو، اس کو کہا جاتا ہے. کب تک یہ رکاوٹ رہے گی؟ ایسی رکاوٹ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں بھی نہیں آ سکتے اور پوری طرح آخرت کے احوال میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال دنیا کے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوگی، آڑ ہوگی، یہ ہے برزخ. کب تک؟ قیامت کے دن تک، دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک. اور اگر کوئی شخص نیک ہوتا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، ملک الموت بہترین شکل میں نظر آتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا سعد صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بھی استاد تھے اور بڑے بزرگ نیک آدمی تھے. مشورے میں بیٹھے تھے اور اوپر دیکھا، آئیے جیسے کسی سے معانقہ کرنے گئے اور بس روح قبض ہو گئی. وہ تو ملک الموت تھے جو ان سے ملاقات کرنے آئے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال نیک لوگوں کی موت تو اس طرح کہ ان کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ اتنی اچھی شکل میں آتے ہیں، پھر اگر ان کو اختیار بھی مل جائے کہ اچھا اب آگے جانا ہے، یہ تمہیں دوبارہ دنیا میں جانا نہیں، ہمیں تو آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جانا ہے، اتنی اچھی حالت ہے، آگے جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں تو ان کو آگے کی رحمتیں نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظارہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تو آگے جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے درجات، اللہ کے ہر ایک کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہنے ہی والا ہے، یہ جس کو وہ کہتا جا رہا ہے، حالانکہ من ورائہم برزخ، ان لوگوں کے سامنے برزخ. عالم برزخ کو اسی لیے برزخ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے، جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو روح کے قبض ہونے کے بعد یہ روح یہاں سے جسم سے نکال لی گئی اور دوسری جگہ منتقل کر دی گئی. اب رکاوٹ آ گئی، یہ روح دوبارہ اس جسم میں نہیں آ سکتی، اس دنیا میں دوبارہ انسان نہیں لوٹ سکتا. کب تک؟ الی یوم یبعثون، نفخہ ثانیہ، جس وقت لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت تک. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس جسم کو بنائیں گے، پھر روح جسم میں آئے گی، پھر انسان میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، جب دوسری مرتبہ، جس کا یوم یبعثون کا بھی ذکر آیا، پھر جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، جتنی ارواح ہیں ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی، فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اب لوگوں کے درمیان کوئی نسب رشتہ داری باقی نہ رہے گی، نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اصل میں پیچھے بات کس کی چل رہی تھی؟ کفار کی، کفاری کی بات چل رہی تھی، جن پر عذاب ہوگا، جو کہیں گے دوبارہ دنیا میں لوٹنے دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے درمیان آپس میں کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. مطلب یہ کہ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، لیکن جو نسبی تعلقات کا جو فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کا ذرا خیال رکھ لیں، کوئی کسی کو نفع پہنچا دے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ نہیں ہوگا. کیا مؤمنین میں سلسلہ باقی ہوگا؟ ہاں، بعض آیات سے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک حضرات ہیں، صلحاء ہیں، ان میں آپس میں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا نفع ہوگا۔ اور ظاہر ہے بعض تو منصوص ہیں، احادیث میں ذکر ملتا ہے، مثلا جب بچہ کسی کا پیدا ہو کر مر جاتا ہے یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جھگڑا کرے گا، یراغم ربہ، رب سے جھگڑا کرے گا، نہیں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا، میں منع کر رہا ہوں، نہیں ڈالا جا سکتا، جھگڑا کرے گا، فرشتوں سے جھگڑا کرے گا۔ آخر میں کہا کیا جائے گا، ایہا السخت المراغم ربہ، اے وہ بچے جو مرے ہوئے مرا ہوا پیدا ہو بچہ اس کو، یا پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے کچھ ایام میں، تو سخت اس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا ایہا السخت، اے سخت المراغم ربہ، جو اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، ادخل ابویک الجنہ، لے جاؤ اپنے والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ نسب باقی ہے، مؤمنین میں نسب باقی ہے، بیٹا باپ کو فائدہ کسی درجے میں پہنچا سکتا ہے جہاں اللہ چاہے گا پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو جنت میں ہماری ذریت بھی ساتھ چاہیے، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال دور ہو گئے، ہم الگ ہو گئے، ہمیں تو وہ ساتھ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، الحقنا بہم ذریتہم، نیچے والوں کو اوپر کے درجے میں پہنچا کر ساتھ ملا دیا جائے گا، آخرت میں نسب کام آئے گا کسی درجے میں۔ بہرحال ہر ایک کو اپنے اعمال کے لحاظ سے آخرت میں معاملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب توحید، اسلام کی دعوت پیش کی تھی، ایمان کی دعوت جب پیش کی تھی، تو ہر ایک کو کہا تھا دیکھو اپنے اپنے اعمال کرو، انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں آخرت میں قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہ دے سکوں گا، اپنے اپنے اعمال کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خاص طور پہ نام لے کر کہا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو خود دوزخ سے بچاؤ، اپنے اعمال کرو، میں کچھ کام نہیں دوں گا۔ تو دوزخ سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کرنے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں، بعض مواقع پر کچھ نفع ہو سکتا ہے، مثلا والدین کی یا اولاد کی یا رشتہ داروں کی ایک دوسرے کی سفارش کی وجہ سے کسی کو ہو سکتا ہے سزا میں تخفیف کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ جنت کا ایک نیچے درجے میں ہو اوپر درجے میں پہنچا دیا جائے، احتمال ضرور ہے، لیکن پھر بھی اصل ہر ایک کا اپنا ذمہ دار ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہاں پر بس یہ بتانا مقصد تھا کہ فلا انصابہ، یہ اصل میں کفار کی بات چل رہی ہے، مؤمنین میں وعدہ کچھ بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن میں ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جتنے دنیا میں آپس میں دوست تھے سب آپس میں ایک دوسرے کے پھر دشمن ہو جائیں گے وہاں پر، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، تو متقیوں کو مستثنا کیا گیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا انصاب بینہم یومئذٍ ولا یتساءلون، آپس میں ان میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہ رہیں گی، نہ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کریں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا، وہاں پر کیا ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال صالحہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخرت کی کامیابی تو اعمال، اور اعمال میں بھی ثقلت موازینہ، میزان اعمال جو ہے اس کا پڑلا، نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے، اور بھاری کیسے ہوگا، صرف اعمال کی کثرت سے نہیں، بلکہ اعمال کی کثرت کے ساتھ اعمال کا وزن بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم ترازو میں، ہم دنیا میں دیکھتے ہی ہیں کہ ہم میزان میں وزن کرنے کی چیز اگر ہمارے پاس ہو، ترازو ہو، اس میں ہم اگر روئی بھرتے چلے جائیں تو روئی کا وزن کب جا کر اس کو جھکائے گا، ایک کلو بنانے میں ہمیں کتنا بھرنا پڑے گا۔ ایک طرف انسان کے گناہ ہوں گے، ایک طرف نیکیاں ہوں گی، گناہوں کا وزن ہے اور نیکیاں ہیں اس کے پاس، بہت ہیں لیکن ہلکی ہلکی، اس لیے کہ اخلاص ہی نہیں تھا، اس لیے کہ دھیان ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ثقلت موازینہ، اپنے اعمال میں کثرت کے ساتھ وزن بھی پیدا کرو، کثرت بھی ٹھیک ہے، کثرت سے بھی وزن بڑھتا ہے، لیکن خود یہ جو اعمال جتنے ہم کر رہے ہیں وہی کہاں زیادہ ہوتے ہیں، تو ان اعمال میں قوت اور وزن پیدا کرو، اور دوسری طرف جو دوسرے پرلے میں جو گناہ جا رہے ہیں ان کو ختم کرو۔ ہمیں کسی کی غیبتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی فکر کر لیں۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی فکر کر لیں۔ ہمیں دوسروں پر الزام، دوسروں کے عیوب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی فکر کر لیں۔ اس لیے کہ ہمیں آخرت میں ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ ہم اگر دوسروں کی بدگمانی نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، تو آخرت میں ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ اتنا ہمیں فائدہ ہو جائے گا کہ گناہوں والا پلہ جو ہے وہ خالی ہو جائے، تاکہ نیکیوں کے والے پلہ جھک تو جائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلہ جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہیں، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ فی جہنم خالدون، دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے آیات میں پھر ان کی تفصیل ہے کہ جو دوزخ میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، اس کے متعلق آگے تذکرہ ہے۔ یہاں تک روک دیتے ہیں انشاءاللہ، باقی آئندہ ہفتہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔